وصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. محترم حضرات، اس آیت سے متعلق دو ہفتے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں امت کو ہدایت دے دی ہے جس سے امت ناواقف ہے کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی تم سے ہرگز خوش نہ ہوں گے، چاہے تم اپنے آپ کو کتنا ہی ان کی شکل و صورت ان کی طرز معاشرت میں ڈھال لو، یہ خوش نہیں ہوں گے. یعنی تم ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کوئی جتن کر لو، یہ خوش نہیں ہوں گے. دنیا کی ذلتیں برداشت کر لو تب بھی خوش نہ ہوں گے. دنیا میں رسوانیاں ان کی خاطر برداشت کر لو تب بھی خوش نہ ہوں گے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، ہاں اگر ان کا مذہب اختیار کر لو گے تو خوش ہو جائیں گے. کس قدر واضح الفاظ میں امت کو ہدایت کی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے کہ قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی اقدار چھوڑ دو، اپنے اسلام سے دستکش ہو جاؤ، ڈھیلا ڈھالا اسلام کا لبادہ پہن لو اور ان کے طرز معاشرت کو پورے طریقے سے اختیار کر لو، ان کا لباس اختیار کر لو، ان کی سی شکل و صورت بنا لو، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگو، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے. کب خوش ہوں گے؟ کہ جب ان کا دین اختیار کرو، یعنی اسلام کو بالکل چھوڑ، تب خوش ہوں گے. یعنی اگر ڈھیلا ڈھالا اسلام تم نے ان کی خاطر اختیار کر لیا، جیسے آج کل ہے ڈھیلا ڈھالا اسلام، وہ خوش ہونے والے ہیں. وہ اسی طریقے سے تمہارے دشمن رہیں گے کہ جیسے پہلے تھے، جیسے وہ دشمن تھے تمہارے پختہ اسلام کی صورت میں، ویسے ہی دشمن رہیں گے تمہارے ڈھیلے ڈھالے اسلام کی صورت میں. وہ خوش ہونے والے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں بہت سے مقامات پر خصوصیت یہودی اور نصارہ یعنی عیسائیوں کو دوست بنانے سے صاف منع فرمایا. سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، کس کو خطاب ہے آپ ذرا بتائیے؟ امت مسلمہ کو خطاب ہے یا کسی اور کو ہے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں کو عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بنانا. کتنا واضح خطاب ہے امت کو، ہر زمانے میں، ہر قرن میں اور ہر علاقے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان کو تم کبھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں. البتہ تمہاری مخالفت میں یہ آپس میں مل جائیں گے. چنانچہ فرمایا بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. تمہارے تو دوست ہو ہی نہیں سکتے اور تمہیں مٹانے کے لیے یہ آپس میں متحد ہو جائیں گے، دوست ہو جائیں گے. دنیا کا نقشہ دیکھیں آج کا، امت مسلمہ کی بے بسی دیکھیں، حالانکہ اس امت نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ان کی خاطر، اسلام کی تمام اقدار اور تمام روایات چھوڑ دی، ڈھیلا ڈھالا اسلام اپنے لیے اختیار کر لیا، لیکن کیا صورت حال ہے؟ یہ دوست ہیں، یہ مارے آستین ہیں، یہ گہرے دشمن ہیں. اس لیے فرما دیے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کبھی بھی تم اپنا دوست نہ سمجھو، دوست نہ بناؤ. البتہ تمہاری مخالفت میں یہ آپس میں متحد ہو سکتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض. اور یہاں پر اس سورہ مائدہ کی آیت میں اس کے بعد ایک اور بات فرمائی، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے. سن لیجیے حضرت کتنی واضح اور آیت ہے کہ دوستی نہ کرو اس لیے کہ یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے، اور اگر تم نے سب کچھ قربان کر کے دوستی کر لی تو تم ظالم، اور ظالم کو اللہ بخشتا نہیں ہے، اس کی سزا دیتا ہے. یہ تو ایک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، اور دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، کون ہے اللہ کے دشمن آپ بتائیے، اور کون ہے اس امت کے دشمن یہ بھی سوچ لیجیے. جو اللہ کے دشمن ہے وہی امت کے دشمن ہے، اور جو امت کے دشمن ہے وہی اللہ کے دشمن ہے. اس لیے کہ اللہ کے دشمن وہ ہیں کہ جو شرک کریں اور کفر کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجا آیا، اور یہی دشمن ہیں ایمان والوں کے اور امت مسلمہ کے. اور جو امت مسلمہ کے دشمن ہیں جیسے مشرکین، بت پرست، مجوسی، یہودی اور عیسائی وغیرہ، وہی دشمن ہے اللہ. تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ تم غیر مسلموں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور تم اللہ کے بھی دشمن ہیں، یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ تمہاری صفوں میں داخل ہونے کے بعد تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تاریخ دیکھ جائیے، اسلامی تاریخ، انگریزوں کی نہیں، وہ تو بدترین تاریخ ہے، دھوکے بازی سے بھری ہوئی ہے. اسلامی تاریخ دیکھ جائیے، جب بھی نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو وہ اسی قسم کے دشمنوں سے کہ جو لبادہ انہوں سے تھے، وہ یہودی یا عیسائی، لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا اسلام کا اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. زیادہ دور میں نہیں جاتا، اب سے 50-60 سال پہلے، بلکہ 70 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب خلافت عثمانیہ، جو تقریباً آدھے ایشیا پر حکومت کرنے والی اسلامی حکومت تھی، آدھے ایشیا اور سپر پاور تھی اپنے زمانے میں، اس کو مٹانے کا اور اس کو تہس نہس کرنے کا ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے منصوبہ بنایا. زیادہ لمبی بات میں کہہ نہیں سکوں گا, البتہ اس لیے نہیں کہہ سکوں گا شاید آپ واقف ہوں, مگر ہم کہاں واقف ہوں گے. ہمیں تو چاہیے امریکہ کی تاریخ, ہمیں تو چاہیے لندن کی تاریخ, ہمیں تو مسلمانوں کی تاریخ کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمیں تو تاریخ چاہیے غیر مسلموں کی, اور تاریخ چاہیے, اور تاریخ نہیں چاہیے مسلمانوں کی. اس لیے میں تاریخ بار بار آپ کے سامنے مسلمانوں کی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ سنیں اور گھر والے کے گھر کے بچوں کو بتائیں. ان کی سازشیں وہاں پر ظاہر ہوتی ہیں 1914 سے 1920 تک. اس عثمانی خلافت کو ختم کرنے اور اس کی بندر بانٹ کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا, اس لیے کہ وہ سپر طاقت, اور اس لیے کہ وہ اس کی حکومت اور اس کی سلطنت پورے سمندر پر, سمندری بیڑا اس عثمانی خلافت کا بڑا عظیم بیڑا تھا. عیسائی متحد ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کتنا عظیم بحری بیڑا ہے. اب بڑے کارنامے ہیں بحری جنگ میں ترکوں کے اور عثمانی خلافت کے, بڑے عظیم کارنامے بیان نہیں کر سکتا اس وقت. تو ان کو مٹانے کا منصوبہ بنایا, سازش تھی یہودیوں کی, اس لیے کہ عثمانی خلیفہ سے یہودیوں نے آ کر پیشکش کی تھی کہ آپ فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دیں اور اتنے کھرب ڈالر ہم سے لیں گے, اور انہوں نے ٹھکرا دیا کہ میں اللہ کے قبلے کو بیچوں گا, تمہارے ہاتھ فروخت کروں گا, ہر کسی نکل جاؤں. انہوں نے کہا پھر آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. سازشیں شروع ہوئی, اور چونکہ یہ سرمایہ پر قابو رکھتے ہیں, یہ قوم جو ہے سرمایہ پر قابو رکھتی ہے, آج تک یہی کہتی ہے, شروع سے یہی چل رہا ہے حضور کے زمانے سے اور آج تک یہی سرمایہ ان کے قابو میں ہوتا ہے, معیشت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جب چاہیں اونچا کر دیں جب چاہیں نیچا کر دیں. اور آج کل سرمایہ کی پوجا ہوتی ہے, اس لیے ہر ایک ان کی بات مانتا ہے. حکومتیں خود تو قلاش اور کنگال, ان کے ہی سرمایہ پر کچھ کاروبار کرتی ہیں, اس لیے بھی وہ مجبور ہیں. یہ کیفیت اس زمانے میں بھی تھی کہ ان کے پاس سرمایہ پر قبضہ تھا, اس لیے انہوں نے کھربوں ڈالر پیش کیے. لیکن خلیفہ مسلمین نے اس کو ٹھکرا دیا کہ تجھ جیسی ملعون قوم کے ہاتھ میں بیت المقدس کو فروخت کروں گا. اب سازشیں شروع ہوئی, تمام دول یورپ کو یعنی مغربی طاقتوں کو ان بدبختوں اور ملعونوں نے متحد کر دیا خلافت عثمانیہ کے خلاف. بڑے بڑے سبز باغ دکھائے, ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی مسلمانوں کی کے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتی تھی, اس لیے کہ برطانیہ ہے کتنا, آبادی کتنی تھی, اس کے قرب و جوار میں فرانس ہے, فلاں ہے فلاں ہے, کتنی تھی آبادی. جرمن جو تھا وہ یورپ سے نکل گیا تھا, جرمنی اس خلافت عثمانیہ کے ساتھ. باقی تمام یورپ کی طاقتیں جو آج ہم پر مسلط ہیں وہ سب کی سب متحد ہوئی, میں نے پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں دی ہے مسلمان کبھی میدان جنگ میں نہیں ہارا, جب بھی ہارا ہے سازشوں سے ہارا ہے, یہ حقیقت ان پر آیا تھا. ادھر جنگ کی تیاری خلافت عثمانیہ کے خلاف اور ادھر اندرونی سازشیں. وہ سازشیں کیا تھیں حضرت, آپ کو سن کر حیرت ہوگی جس میں آج ہم مبتلا ہیں. مسلمانوں کے درمیان انتشار, تفریق اور آپس کی سرپٹول یعنی تعصب, علاقائی تعصب, لسانی تعصب, یہ سب سے پہلے انگریز لایا ہے. یہ یورپ کی طاقتیں لائی. چنانچہ ترکوں کو عربوں کے خلاف, عربوں کو ترک ترکوں کے خلاف کیا, ایرانیوں کو عربوں کے خلاف بھی کیا, ترکوں کے خلاف بھی کیا. جہاں جہاں جو زبانیں بولی جا رہی تھیں ان کو مستقل بنا کر یہ کہہ دیا کہ تمہاری زبان سب سے اچھی, لہذا دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا. عرب چونکہ طاقت تھے اس وقت, اس لیے ان کے ان میں بھی بندر بانٹ کی اور چھوٹی 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 ریاستیں بنائی. یہ تو کیا انہوں نے سیاسی محاذ. آپ کو شاید یاد ہوگا, خدا کرے آپ تاریخ پڑھیں اور زیادہ لمبی نہیں, 200 سال کی مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں, یعنی سلطان ٹیپو سے لے کر آج تک کی تاریخ پر, زیادہ لمبی بنی گئی. ان کی تمام تر دشمنیاں اور سازشیں سامنے آ جائیں گی. لیکن کیوں پڑھیں ہم, ہمیں ضرورت نہیں. ہم تو اپنے حال میں مگن ہیں اور اپنی کھال میں مست ہیں, ہمیں کچھ ضرورت ہے. صاحب اس طرح قومیں زندہ نہیں رہتی. یہ قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنے اثاثے سے اور اپنے سرمایہ سے غافل ہو جائیں اور دوسروں کے ٹھیکروں کی طرف نظر کریں. یہ اس قوم کی ہلاکت کی علامت ہے. اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں پوری 1400 سالہ تاریخ نہیں سنوانا چاہتا, نہیں پڑھوانا چاہتا, صرف یہ ماضی قریب کی تاریخ, صرف 200 سالہ تاریخ مسلمانوں کی جو سلطان ٹیپو سے لے کر اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک ہے, وہ دیکھیں. اور اس تاریخ میں ان کی سازشیں موجود ہیں. یہ تاریخ ہماری اسکولوں سے نکل گئی, ہمارے کالجوں سے اسے اس کو باہر نکال دیا, اسلامی تاریخ کو بھی نکال دیا. اس لیے کہ تاریخ سے ذہن بنتا ہے. اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی عظمت دل میں آتی ہے, دشمنوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے, ان کی سازشوں کی معلومات ہوتی ہیں, سب نکال دی اور ہم نے قبول کر لی. بہرحال یہ تو میں بار بار کہتا ہوں, کہتا رہوں گا کہ تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمیں کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اس ملعون. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں 1920 کا واقعہ ہے غالباً, اس زمانے میں مکہ معظمہ, مدینہ منورہ اور حجاز پر حکومت تھی ترکوں کی. ان کے خلاف تقریباً دس سال پہلے سے ایک مذہبی سازش انہوں نے شروع کی. وہ یہ کہ ایک انگریز کو علیہ اللعنہ, ایک انگریز کو ظاہراً مسلمان بنایا دل سے نہیں, اور اس کو علوم قرآن اور علوم حدیث پڑھنے کے لیے لگا دیا. پھر اس کو صوفی بنا دیا اور بھیج دیا اس کو حجاز میں. لارنس آف عربیہ اس کا نام وہ ہے لقب, سنا ہوگا آپ نے, وہ حجاز میں آ گیا عرب. اس زمانے میں عرب اور ترک بالکل متحد تھے, کوئی اختلاف نہیں حکومت کی ترکوں کی. اس نے آ کر پہلے تو مذہبی لبادے میں مسلمانوں کو اپنا مرید بنایا, اور پیر سے بڑی عقیدت ہوتی ہے مرید کی, پیر ہی ہر بات اس کے لیے مرید کے لیے حرف آخر ہوتی ہے. پھر اس کو امام بنوایا, اب وہ امامت بھی کرتا نمازوں میں, پیری مریدی بھی کرتا, مسلمانوں کے درمیان کچھ نفرت بھی پیدا کرتا. اس نے علیہ اللعنت, بار بار اس پر لعنت بھیجتا ہوں, اس نے ایک جھوٹی حدیث چلتی کر دی عربوں میں, جھوٹی حدیث جس میں آج بھی ہمارے لوگ مبتلا ہیں. اس نے یہ حدیث چلتی کر دی جو بالکل جھوٹی ہے, حب الوطن من الایمان, یہ حدیث چلتی کر دی, یعنی حب وطن ایمان کا حصہ ہے. یہ اس خبیث کی ایذا ہے, حدیث نہیں ہے, بلکہ مومن کا تو مسلک یہ ہے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ہے ماس. کیسا وطن, کیسے وطن کی محبت, ہم تو پورے عالم پر حکمرانی کے لیے آئے ہیں, پورے عالم سے ہمیں محبت. وطن کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کس قدر غلط نظریہ ہے یہ وہاں کا چلایا ہوا ہے, اسلام کے بالکل خلاف. کس قدر غلط نظریہ ہے, وطن کہتے ہیں جائے پیدائش کو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جائے پیدائش انسان کی 2 فٹ ہے, اور یہ بالکل واضح بات ہے. تو اصلی وطن اگر اس کا وجود ہو تو وہ 2 فٹ جگہ ہے جس پہ بچہ آ کر گرا ہے. کون کہتا ہے کہ 2 فٹ جگہ وطن ہے, ذرا کچھ تو دیں. لیکن اب وطن بنا دیا لسان کو, زبان, ان بدبختوں نے زبان کو وطن بنا دیا کہ اس کی زبان عربی ہے تو یہ ایک وطن ہے, اور اس کی زبان فارسی ہے تو یہ ایک وطن ہے, اور جہاں تک زبان ترکی ہے تو وہ ایک وطن ہے. تقسیم کر دیا عالم اسلام کو, اور حب الوطن من الایمان عربوں کے ذہن میں ڈال دیا. اس کی تبلیغ ہوئی اشاعت, اس کو ہر طریقے سے اور تمام ذرائع ابلاغ سے عام کیا گیا, اور ایسے لوگوں کو وہ کارندے اور ایجنٹ بھی مل جاتے ہیں جو مسلمانوں کے. لہذا اب عربوں کے اندر ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی کہ بھائی یہ ہمارا وطن ہے, یہ لوگ کہاں کیا ہیں, ہماری زبان تو عربی ہے ان کی ترکی, یہ کہاں سے آ گئے, یہ ہم پر کیوں حکومت کرے. وہی نظریہ جو آج چل رہا ہے یہ انہی کے لائے ہوئے حضرت, جو اسلام کے بالکل خلاف. یہ ہم پر یہ کیوں حکومت کریں, ہم اپنی حکومت خود کریں گے. آزادی جو ایک خلافت اسلام یا کہ اتحاد کے لیے زہر ہے, یہ زہر انہوں نے ڈالا. اچھا, اس لارن صاحب عربیہ کا واقعہ اس وقت حل ہوا جب اس اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. عربوں میں اور ترکوں میں لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے کہ ابھی عرض کروں گا, تو وہ منصوبے میں کامیاب ہونے کے بعد اپنے مریدوں سے اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی, علل اعلان کہتا ہے کہ آپ لوگ 20 سال کی نماز اپنی دہرا لینا, اس لیے کہ میں مسلمان نہیں تھا, میں نے جھوٹا مسلمان بن کر اور آپ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کام کیا تھا, وہ میرا کام پورا ہو گیا, اب میں جا رہا ہوں. میں مسلمان ہوں. تو اس نے اعلان کر دیا, یعنی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی اس نے کہہ دیا میں حالت کفر میں تھا. دیکھیے آپ نے سازش کہاں چلی. چنانچہ یہ سازش کارگر مسلمان بہت بھولا ہے, بڑا سادہ دل ہے. جیسے وہ خود سادہ دل ہے, مکر و فریب اس کی طبیعت میں نہیں ہے, ایسے ہی وہ دوسروں کو سمجھتا ہے, اس لیے بہت جلدی دھوکے میں آتا ہے. ہماری قوم کی یہی حال ہے کہ بہت جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے, کیونکہ سادہ دل بھولے بھالے. کوئی غدر کسی قسم کا مکر و فریب اور سازش ہماری فطرت میں نہیں ہے. یہ سازش اور مکر و فریب یہودیوں کی فطرت میں, لہذا یہ کام تو انہوں نے کر لیا. اب جب فضا ہموار ہو گئی, تیار ہو گئی, تو حضرت اب موقع آیا. ترکوں کے خلاف انہوں نے مکے کے گورنر کو, جو ترکوں کی طرف سے تھا, شریف حسین نام تھا اس کا, اس کو بغاوت پر آمادہ کیا. سنیے, بغاوت پر اسے آمادہ کیا اور بڑے بڑے اسے لالچ دیا. ایک لالچ یہ تھا, تاریخ میں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس کے شریف حسین کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا حسین اور دوسرے کا نام تھا فیصل. یہ کہا, یہ لالچ دیا کہ ہم تمہاری حکومت ہونے کے بعد ان دونوں کو تمہاری جگہ تمہارا ولی عہد بنا دیں. یہ انگریزوں کا, وہ بیچارہ آ گیا اس سازش, اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا. ترک چونکہ پکے مسلمان تھے, انہوں نے کہا کہ حرم مکہ میں گولی چلانا اور قتل و قتال کرنا حرام, لہذا ہم یہاں سے جاتے سنبھال. انہوں نے اسے چھوڑ دیا, اسی طرح مدینے کو بھی چھوڑ دیا, چلے گئے. شریف حسین کی حکومت پائی ہوئی. اب جب قائم ہوئی تو اب انگریزوں نے اپنی فطرت کے مطابق وعدہ خلافی پر عمل شروع کی. جو وعدے انہوں نے اس سے پہلے کیے تھے, بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھو حقیقت کھل جائے گی, جو وعدے اس سے پہلے کیے تھے ان کے اندر انہوں نے وعدہ خلافی شروع کی. حتیٰ اس کے دونوں بیٹوں کو مکے اور مدینے کا گورنر یا بادشاہ نہیں بنایا, بلکہ ایک کو تو بغداد دے دیا, ایک کو اردن دے دیا. اردن والا آج تک موجود ہے, یہ اس کا بیٹا ہے شریف حسین. بغداد والا شہید ہو گیا, جسے قاسم نے شہید کر دیا, جیسا کہ آپ نے, آپ کو یاد ہوگا, فوجی بغاوت ہوئی وہاں پر اور فیصل کو شہید کر دیا گیا. باپ کی کیفیت یہ تھی کہ آخری عمر میں وہ اس لیے کہا کرتا تھا کہ اس سے زیادہ میں نے وعدہ خلاف اور جھوٹی قوم کو ہی نہیں دیکھی. وہ یہ کہا کرتا تھا. یہ ہے حضرت ذرا سی تاریخ, 70 سال پہلے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے, 1920 کے قریب قریب پھر یہ ختم ہو گیا, اور انہوں نے مسلمانوں کے اسلامی ملکوں کی بندر بانٹ کی. یہ تو لے لے, یہ میں لے لوں گا, یہ وہ لے لے, یہ وہ لے لے. گویا وہی حدیث جو میں نے آپ سے, آپ کے سامنے 3 ہفتے پہلے غالباً عرض کی تھی کہ تمہارے خلاف تمام غیر مسلم قوتیں متحد ہو کر آ جائیں گی اور تم ان کے سامنے لقمہ تر ہوگے. وہ بالکل صادق ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ان بدبختوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت، طاقت و قوت اور حکمرانی کا جو راز تھا اس کو پا لیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے ضرب لگائی، حملے کیے اور ختم کر دیا. قرآن کریم نے مسلمانوں کی دنیا کی قوت اور شان و شوکت اور اس کا آخرت میں بھی ثواب ملے گا، اس کی دو بنیادیں بتائیں. ہم آپ وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ دو بنیاد، ایک تو قرآن کریم کو یعنی اسلام کو مضبوط پکڑ لو، اور دوسرے آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں اختلاف نہ کرو. اختلاف تو خیر صحیح ہے، یہ تفریق اور دشمنی اور نفرت پیدا نہ کرو. یہ دو بنیادیں، جب تک یہ دو بنیادیں قائم رہیں دنیا کی کوئی قوم اور کوئی قوت مقابلے میں نہ آ سکتی، اور جب ان دونوں بنیادوں میں کمزوری شروع ہو گئی تو مقابلے ہونے لگے. اس راز کو انہوں نے پا لیا کہ اس قوم کو مغلوب کرنے کے لیے بس دو چیزیں، ایک تو یہ کہ قرآن کریم سے اور اسلام سے ان کو ہٹاؤ جتنا ہٹا سکتے، اور دوسرے یہ کہ ان کے درمیان خوب تفریق اور خوب لڑائی جھگڑا پیدا کرو جتنا کر سکتے، پھر تمہاری حکومت ان پر قائم ہو جائے. قرآن کریم نے یہ نسخہ بتایا تھا مسلمانوں کو، اور اس سے کام لیا کس نے؟ مسلمانوں کے خلاف ان کافروں نے، ان یورپ والوں نے، مغرب والوں نے، انہوں نے کام لیا. ہر وہ جتن اختیار کیا، ہر وہ ذریعہ اختیار کیا کہ جس سے مسلمانوں کو اسلام پر مضبوطی قائم نہ رہے. وہی جو میں کہتا چلا رہا ہوں، ڈھیلا ڈھالا اسلام، نام کا اسلام بس، یہی کافی ہو جائے. جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا کہ کیا کیا انہوں نے اس کے لیے طریقے اختیار کیے. اور دوسرے یہ کہ ان کو آپس میں متحد نہ ہونے دو، ان کو آپس میں، ان کے آپس میں نفرتیں پیدا کر دو، نفرتوں اور دشمنیوں کی خلیج حائل کر دو. کیونکہ جس دن یہ قوم متحد ہو گئی دنیا میں کوئی قوم اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی. اس کے لیے انہوں نے یہ تمام سازشیں شروع کی. ہر ایک کو انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ انہوں نے تفرقہ بازی کے لیے کیا کر دیا، اور انہوں نے اسلام کو ڈھیلا کرنے کے لیے کیا کر دیا. آپ لوگوں کے موجودہ سوچ کے خلاف یہ باتیں ہوں گی، میں بالکل واضح کیے دیتا ہوں. جو باتیں میں عرض کروں گا وہ آپ کی موجودہ سوچ کے خلاف ہوں گی، لیکن قرآن سے ہوں گی، حدیث سے ہوں گی، تاریخ سے ہوں گی، میری اپنی نہیں ہوں گی. اور صرف اس لیے ہوں گی کہ ہم اپنی موجودہ سوچ کا رخ بدلیں. جو چیز ہمارے لیے مضر ہے اس کو مضر سمجھیں، اور جو چیز ہمارے لیے مفید ہے اس کو مفید سمجھیں. حق کو حق سمجھیں، باطل کو باطل سمجھیں. یہ صرف اتنی تفسیر آپ کے سامنے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہو جائے، اور پھر اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا راستہ نکل آئے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن چلتے چلتے اتنا ضرور عرض کر دوں کہ یہ اہل یورپ اور خصوصاً یہ ملعون انگریز، ہم ہندوستان میں اس نے تقریباً 150 سال حکومت کی، اور جس طرح سازشوں سے اس نے حکومت کی وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1915 میں یہ آئے تھے اس میں کلکتے میں تاجر بن کر اپنی کمپنی کھولی تھی، جہانگیر بادشاہ کا زمانہ تھا، اکبر کے بیٹے کا, شاہجہاں کے باپ کا, ان سے اس نے اس ملعون قوم نے رعایتیں حاصل کی اور وہاں کمپنی کا کاروبار شروع کر دیا. جہاں تک مجھے معلوم ہے اس سے پہلے کمپنیوں کے ذریعے تجارت نہیں ہوتی تھی ہندوستان میں, ہر ایک اپنی اپنی الگ تجارت کیا کرتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے آ کر کمپنی سے تعارف کرایا اور پھر کلکتے پر قبضہ کیا, اس کے راستے سے پھر بنگال پر قبضہ کر لیا, حتیٰ کہ آخر میں جا کر وہاں سے چلے اور ادھر مدراس اور میسور پر قبضہ کیا, حیدرآباد پر قبضہ کیا جنوب میں, اور آخر میں پھر وسط ہندوستان پر قبضہ کیا یعنی یو پی اور اودھ پر قبضہ کیا, اور جتنے خطے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا فوج کے ذریعے, فوج قبضہ کیا. کیا کہتے ہیں کہ ہم فوج استعمال نہیں کرتے. بہرحال تو سازشیں شروع ہوں. اب چونکہ مسلمان تو ان کی حکومت کو تسلیم کرتے نہ تھے, انہوں نے ایک بڑا حربہ استعمال کیا جو آج تک چل رہا ہے, اور اس کے جو دلال ہیں, اس ملعون قوم کے جو دلال ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے درمیان مذہبی تفرقہ ڈال دو کہ یہ وہابی ہے, یہ سنی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ رافضی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ فلاں ہے. اس ملعون قوم کے آنے سے پہلے اور اس کی حکومت سے پہلے یقین رکھیے یہ تفرقہ مذہبی تفرقہ اور مذہبی تعصب نہیں تھا, کہیں کہیں تھا خاص خاص علاقوں میں لیکن عام طور پر نہیں. یہ ایک لعنت لے کر آئے اپنے مطلب کے لیے, انہوں نے اس لعنت پر عمل کیا. آج تک مسلمان قوم اسی زہر کے اندر مبتلا ہے, اور اسی کے ذیل میں وہ تفرقہ بھی ہے جو سیاسی اغراض اور سیاسی بنیادوں پر ڈالا گیا. یہ فلاں سیاسی جماعت کا ہے, یہ فلاں سیاسی جماعت کا ہے, یہ فلاں سیاسی جماعت کا ہے, اسی طریقے سے دیکھ جائیے. اور دوسرا جو اس نے زہر یہاں پر پھیلایا وہ لسانی تعصب, یہ تو مذہبی تعصب تھا. اس ملعون قوم نے لسانی تعصب کا زہر پھیلایا, اس سے پہلے لسانی تعصب نہیں تھا. یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ ایرانی ہے, یہ عربی ہے, یہ عراقی ہے, یہ فلاں, یہ تعصب اس نے پھیلایا. جیسا کہ میں نے ابھی واقعات کچھ آپ کو سنا, یہ دو تحفے دے کر گیا ہے ہمیں جس کو آج ہم پکڑے ہوئے ہیں. کہاں سے ہمیں فلاح ہو جائے گی, کہاں سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, اگر آپ خود فیصلہ کیجیے. یہ تفریقی کی ذرا سی تفصیل میں نے بیان کی آپ کے سامنے کہ اس طریقے سے انہوں نے فرقہ بازی پیدا کر دی. باقی رہی یہ تفصیل کہ انہوں نے مذہبی اعتبار سے اسلام سے برائے نام تعلق باقی رکھا, جس کو میں ڈھیلا ڈھالا اسلام کہہ رہا ہوں, اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں ان کے سازشوں سے اور ان کے مکر سے محفوظ رکھے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور مضبوطی سے اسلام کو پکڑنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بعض حضرات نے سر دیے آپ سے درخواست کی ہے, دعا دی کہ میرا نواسا سلمان محسن کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کر دیں, اور میرے داماد سید اسلم احمد کی کاروباری پریشانی ہے اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. جو ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر دعا میں یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا صدقے میں ہماری نمازوں کو, ہماری نیکیوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے طفیل سے دعا کی جائے گی تو وہ جلدی قبول ہوگی.